کی جگہ ہے. اس دنیا میں, اس دنیا کے مشغلے آدمی کو آخرت کی منزل سے غافل کر دیتے ہیں. آخرت کی طرف جو آخر موت کے بعد جو زندگی پیش آنے والی ہے اس سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں. موت کے بعد سب سے پہلے قبر سے پالا پڑنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. قبر ایسی سخت گھٹی ہے, آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اور فرمایا گیا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اس موت کی طرف روزانہ ہم جا رہے ہیں. ہمیں یہ دھوکہ ہے کہ ہم دنیا میں بڑے ہو رہے ہیں. ہم بڑے نہیں ہو رہے, چھوٹے ہو رہے ہیں. بھائی میں جس دن پیدا ہوا تھا اگر میری 70 سال کی زندگی تھی یا 60 سال کی زندگی تھی تو میں 45 سال گزار چکا. اب میرے 45 بچے ہیں. اگر میری اتنی زندگی ہے تو 60 فٹ کی لکڑی کو 45 فٹ پر سے کاٹ دو تو 15 فٹ کا ٹکڑا بچے گا. کوئی 58 سال استعمال کر چکا اس کے پاس 2 فٹ کا ٹکڑا بچا ہے, اور کوئی 59 استعمال کر چکا تو اس کے پاس 1 فٹ کا ٹکڑا بچا ہے. اگر اتنی زندگی ہے تو پھر مجھے اچانک موت کی طرف جانا ہے. ان چیزوں سے غفلت ہو جاتی ہے, اسی لیے اس کو دھوکے کی چیز کہا. کہ آدمی اس میں مشغول نہیں ہو پاتا, آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کر پاتا اگر دھوکے میں رہتا ہے تو. یہ مبارک محنت جو ہے وہ یاد دہانی کی محنت ہے. ایک ایک آدمی کو یاد دہانی کروا دی جائے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ یاد دہانی کرو, کہ یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں, جوڑ ہوتے ہیں, جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے, دین کی جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے کہ ہر ایک کے اندر بیداری آ جائے, ہر ایک آدمی فکر مند ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آیا اور بات سنی اور چلا گیا, بلکہ اللہ کے راستوں میں بھی اسی غرض سے نکالا جاتا ہے کہ آدمی ایک مخصوص ماحول میں اپنا کچھ وقت گزارے, اس مخصوص ماحول میں وقت گزار کر اس ماحول کا اثر لے. آدمی جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. روزانہ ان اعمال کے اور آخرت کے تذکروں کو وہ گھنٹوں بھر سنیں کہ روز سنتے سنتے آدمی کی فکر بنتی ہے. مستقل روزانہ ایک ماحول میں اعمال کی مشق کرتے کرتے ان اعمال کے کرنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے, ان اعمال کا وہ عادی بن جاتا ہے. کیسی غرض سے اللہ کے راستوں میں بھی نکالا جاتا ہے. یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی خالی زندگی کے لیے ہے. عام طور سے یہ چیز ذہنوں میں آتی ہے کہ دین کی باتیں ہو رہی ہے وہ موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کے لیے ہے. کہ ایسا نہیں ہے, ہماری زندگی کے اثرات جیسے آخرت پر پڑتے ہیں ہماری ایسے دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ دنیا اور آخرت کے لیے ہے. جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, کہ آخرت کو بھی اچھی بنانے کے لیے اور دنیاوی زندگی کو بھی اچھی بنانے کے لیے. کہ ہماری ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ ہم کیسا جی رہے ہیں. ہمیں کیسا جینا وہ ہمیں سمجھایا گیا, کیسا بولنا وہ ہمیں سمجھایا گیا. آدمی کے بول کے اثرات اس کے نظام حیات پر پڑتے ہیں, اس کی آخرت پر پڑتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ بعض مرتبہ آدمی ایسے بول بولتا ہے کہ جس سے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے, اور بعض مرتبہ ایسے بول بولتا ہے کہ اللہ کے نگاہوں سے گر جاتا ہے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. ہمارے بول کو بھی تولا جاتا ہے, ہماری سوچ اور فکر کو بھی تولا جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا فکر کر رہے ہیں, کہ اس کا نظام پر اثر پڑتا ہے. ہاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک سورت بیان کی, سورہ قلم, اس میں ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی وہ بڑی کھیتی والے لوگ تھے اور آن کی آن میں ان کی کھیتی تہس نہس ہو گئی. اللہ نے ان کے واقعے کو بیان کیا, کیا بات ہوئی تھی ان کی؟ کہا ان کی بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی نیتیں خراب کر دی, سوچ خراب کر دی, اپنی فکر کو خراب کر دیا، اپنے جذبات کو خراب کر دیا، کہ اس کا اثر ان کے نظام پر پڑا. ایک باپ کے چند بیٹے تھے، ابا کی عادت یہ تھی کہ کھیتی اگتی تھی تو کھیتی کٹائی کے بعد اس کے تین حصے ہوتے تھے، ایک آئندہ سال کی بوائی کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنے کھانے پینے کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. جب ابا کا انتقال ہو گیا تو بچوں میں بعض نے کہا کہ ہمارے ابا نادان تھے، اتنی بڑی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ کہ اب ہم کھیتی کاٹ کے غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے، سارا گھر لے آئیں گے. کہ یہ غلط سوچ ہو گئی. تو کوئی بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، ایسی نیت نہیں بنانی چاہیے. لیکن اس میں کوئی جو زور سے بولنے والے ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا ہی کرنا ہے، اور ایسا ہی کی اس نیت کے ساتھ وہ رات کو چلے. کیونکہ صبح غربا کی عادت تھی، فقیروں کی کو کھیت میں آتے تھے، تو ہم رات کو ہی کٹائی کریں گے. جب رات کو چلے تو اپنی جگہ پر، کھیتی کے جگہ پر پہنچے اور کھیت نہیں مل رہا. پریشان ہو کر کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ گم کر گئے، ہم دوسری جگہ آ گئے. تو جو سمجھدار بھائی تھا اس نے کہا ہم نے راستہ گم نہیں کیا، ہم تو اپنی جگہ پر آئے ہیں، یہ اس کے آثار ہیں. تو پھر کہنے لگے ہماری کھیتی تو کھڑی تھی، کھیتی نظر نہیں آ رہی، کھیتی کہاں چلی گئی؟ صبح ہوئی تو پتا چلا کہ پوری کھیتی کو آسمان سے بجلی گری اور اس نے پوری کھیتی کو جلا دیا. اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. کیا بات ہو گئی؟ کہ ان کھیتی والوں کی نیتیں خراب ہو گئی، جذبات خراب ہو گئے، سوچ خراب ہو گئی. کہ ایمان والوں کی تو سوچ پر بھی فیصلے ہوتے ہیں، جذبات پر فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر میدان میں نکلے اور جمعیت زیادہ تھی، تو دلوں میں بات اتنی آئی کہ آج ہماری کثرت ہے، کہ پورا پاسا پلٹ گیا کہ ہماری تو نیتیں ہمارے نظام پر اثر ڈالتی ہے. یہ مبارک دین کی محنت کے راستے سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ اسی کو، کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے والے بنیں اور ہم اپنے آپ کو پابند بنا کر جینے والے بنیں. کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمارے ذمے چند ذمہ داریاں رکھی ہے، وہ ذمہ داریوں کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کا پابند بھی بنانا ہے، تاکہ جب تک ہم جیے ہمارا جینا اچھا ہو جائے اور جب ہم مریں تو ہمارا مرنا اچھا ہو جائے. کہ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ سب سے پہلی ہر ایمان والے پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہے، کہ وہ اپنے اللہ کے رشتے کو سمجھے کہ میرے اللہ کا رشتہ مجھ سے کیا ہے، میرا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے، اللہ کا رشتہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا رشتے کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے، شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کو مانا جائے ایسا جیسا وہ ہے، اور اس کی مانی جائے، اور اس کی ایسی مانی جائے جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ایسی کی جائے جیسے وہ چاہتا ہے، اور اس کے مخلوق کے ساتھ جیسے رہنے کا اس نے حکم دیا کہ اس کے مخلوق کے ساتھ ایسے رہا جائے. کہ زمین پر پھیلی ہوئی جتنی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے مخلوق اس کا کنبہ ہے، اس میں کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا اس نے سمجھایا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسے رہیں گے وہ سمجھایا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیسے رہیں گے یہ سمجھایا گیا ہے، پرندوں کے ساتھ کیسے رہیں گے یہ سمجھایا گیا. کہ اگر کسی نے ایک پرندے کو بغیر غرض کے شکار کیا تو اس کا حساب دیا جائے گا. کہ ان حقوق کو سیکھنا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا وہ سیکھنا. کہ یہ اللہ کے مخلوق، یہ اللہ کا بنایا ہوا کنبہ ہے، اس کے حقوق اللہ ہی نے بنائے ہیں. کہ ان چیزوں کو سیکھنا. اگر کوئی آدمی عبادت گزار ہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ صحیح نہیں رہتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی ناراضگی سمجھائی. ایک جگہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے فرمایا حضور کون؟ تو فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اگر کوئی پڑوسی پڑوسی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور اظہار رسانیوں سے مطمئن نہیں ہے ابھی تکلیف پہنچائی نہیں ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ میرا پڑوسی مجھے کبھی بھی تکلیف دے سکتا ہے، تو فرمایا وہ مومن نہیں ہے. ہمارے پاس تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اس کا بھی شریعت میں حق ہے. وصاحب بالجنب، اگر تمہارے پاس کوئی تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اس کا بھی شریعت نے حق بنایا ہے کہ اللہ کے حقوں کو جاننا اور اس کو سیکھنا، کہ یہ مبارک محنت اسی کے لیے ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کے مطابق برتنا سیکھا جائے. کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، کہ اس کے بعد اس کے نبی سے ہمارا رشتہ ہے. ہر ایمان والا اپنے نبی سے رشتہ رکھتا ہے، کہ اس رشتے کا ہم پر کیا حق بنتا ہے، اس رشتے کا مجھ پر کیا تقاضا ہے. علماء فرماتے ہیں ہر ایمان والے کا اپنے نبی کے ساتھ دو رشتے ہیں. کہ پہلا رشتہ، کہ ہر ایمان والے نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے تو وہ اپنے آپ کو محمدی بنائے، کہ دور سے نظر آئے تو بھی پہچان ہو جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہے. جیسے فیکٹریوں کا یونیفارم ہوتا ہے، فیکٹریوں کے آدمی پہچان میں آ جاتے ہیں، فلاں فیکٹری کا آدمی ہے، یہ فلاں کارخانے کا آدمی ہے، اس کا یونیفارم بتا رہا ہے، یہ فلاں محکمے کا آدمی ہے، یہ فلاں شعبے کا آدمی ہے. ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ محمدی ہے. اس کی غمی، اس کی خوشی، اس کی اولادوں کی تربیت، اس کا رہن سہن کہ سنتوں سے بھری ہوئی ہوگی، سنتوں سے بھری ہوئی زندگی. کہ یہ ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا، یہ اس کا تقاضا ہے، اس لیے سنتوں کو سیکھنا پڑے گا. زندگی گزارنے کی سنتیں، غمی کی سنتیں، خوشی کی سنتیں، وہ زندگی سیکھنی پڑے گی، اور جی چاہے نہ جائے اس زندگی کا عادی بنانا پڑے گا. ورنہ قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال اللہ سے متعلق ہوگا، بتاؤ اللہ کے متعلق تم کیا کر کے آئے ہو. علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کی نسبت سے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھا ہوگا، پورے کیے ہوں گے تو جواب دے سکیں گے. اور دوسرا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہوگا، جو سوال ہوں گے وہی ذمہ داریاں ہیں. کہ فوراً سوال ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہ بتاؤ ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو. اگر اس زندگی میں ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو داخل کیا ہوگا تو جواب دے سکیں گے. تو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا یہ کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تابع داری والی بنے. دوسرا، ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو آخری نبی سمجھا، کہ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی نبوت کی بات کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور ہمیں خبر دی گئی ہے کہ لوگ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے. تو جب ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا تو کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کی ہمدردی لے کر آئے ہیں اور پوری انسانیت کی خیرخواہی کو لے کر آئے. وہ ہمدردی اور خیرخواہی کیا؟ کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بچے، اس فکر کو اور اس محنت کو لے کر آئے. کہ اب ہمارے درمیان میں نبی نہیں ہے تو ہمارے ذمہ یہ ہوگا کہ ایک ایک ایمان والے کی دوسرا ایمان والا فکر کرے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کہ یہ خیر خواہی کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم اپنی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہمیں ہمدردی کرنی پڑے گی. اس ہمدردی میں ہم اپنی ذات کو استعمال کریں گے، اپنے مال کو استعمال کریں گے. اس ہمدردی کو لے کر ہم جہاں تک جا سکتے ہیں ہم خود جائیں گے، اور جہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں افراد تیار کر کر کے ہم بھیجیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام ایسے ہی کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی بن کر آئے تھے، جہاں تک وہ جا سکتے تھے خود گئے ہیں، اور جہاں نہیں جا سکے ہیں وہاں افراد اور جماعتیں بنا بنا کر بھیجی ہے. کہ یہ تبلیغ کی مبارک محنت یہ ثواب اور برکت کی خالی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی چیز ہے کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والوں کی فکر کرے. اس کے لیے یہ نقل و حرکت کی بات کہی جاتی ہے. کہ دوسری ذمہ داری ہمارے ذمہ یہ، اور تیسری ذمہ داری جس کا ہمارے ذمہ تقاضا ہے وہ کہ تیسرا ہماری ذات سے رشتہ ہمارے دین کا ہے. دین کا خبر میں جاتے ہی تیسرا سوال اسلام سے متعلق ہوگا، کہ اس کا ہم سے تقاضا ہے. کہ یہ دین کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ کہ اس دین کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہم مددگار بنیں. اللہ نے قرآن میں ہم سے مطالبہ کیا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار بنو. کہ اللہ کے دین کا مددگار بننا، کہ یہ دین کو میری ذات میں جگہ ملے، یہ دین میرے گھر میں پروان چڑھے، تاکہ نہیں میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میری آخرت کا ذخیرہ بنے، یہ دین میرے محلے میں پروان چڑھے اور یہ دین پوری دنیا میں پروان چڑھے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی کوشش کرنا. اس کے لیے ہماری مسجد کے بھی اعمال ہیں، ہمارے گھروں کے بھی اعمال ہیں، ہمارے محلوں کے اعمال ہیں، اور ہماری بستیوں میں محنت کرنے کے ہمیں اعمال سمجھائے گئے، تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے ہم اس دین کو پنپنے کی اور دین کو اگنے کی جگہ بنائیں. یہ جو محلہ کی محنت ہوتی ہے، گھروں میں محنت جو ہوتی ہے، وہ خالی اعمال برائے اعمال نہیں ہے، ان عملوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شکل بناتے ہیں. آدمی اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، ایک ماحول میں رہتا ہے، اس کے اندر اس کی استعداد بنتی ہے کہ دین اس کو اپنی دین کو اپنی جگہ ذات میں جگہ دے. اسی طرح اپنے گھروں میں اور اس کو اپنے محلوں اور گاؤں میں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کا عادی بننا ہے، تاکہ جب تک جیے ہمارا جینا اچھا ہو جائے اور جب مریں گے تو اللہ ہمارا مرنا اچھا کر دے. اسی فکروں کے لیے یہ ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، اور آج یہ اجتماع اسی غرض سے ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہاں حاضری کو اپنی سعادت کی چیز بھی سمجھیں، اور جب تک اب دعا نہ ہو جائیں آپ یہ بار بار اجتماع نہیں ہوتے. اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، مہینوں مہینوں کی محنت کے بعد یہ ہمارا یہ ساری جماعتیں چلی ہے، پھری ہے، مجمع آیا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر دعا تک ہم سارے کے سارے یہاں رہیں، اور جتنے مذاکرے ہوں اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اول سے آخر تک بیٹھیں، اور جو خالی وقت بچے اس کو ادھر ادھر گھومنے میں لگانے کے بجائے نئے نئے دیہاتوں سے آنے والے مجمع پر اسی فکر کو بھرنے کی ہم محنت کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ 3 دن کا اجتماع ہم سب کے لیے اور آنے والے مجمع کے لیے بڑی خیر کا ذریعہ بن جائے گا. کریں بھائی سب نیتیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے، قبول فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت.